بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان میں ليلة القدر کے فضائل سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو یعنی عبادت میں مشغول ہیں دعائے رحمت کرتے ہیں. اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری پوری دے دی جائے. تو ارشاد ہوتا ہے حق تعالیٰ کا کہ فرشتوں میرے غلاموں نے میرے باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں. میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میری بخشش کی قسم میرے علو و شان کی قسم میرے بلندی مرتبے کی قسم میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا. پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ملائکہ کے ساتھ آنا خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور بہت سی احادیث میں بھی اس کی تصریح ہے. رسالے کے سب سے آخر حدیث میں اس کا مفصل ذکر آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذاکر اور شاغل کے گھر جاویں اور ان سے مصافحہ کریں. حضرت اقدس شیخ عبد القاضی قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے متفرق ہو جاتے ہیں اور کوئی گھر چھوٹا بڑا جنگل یا کشتی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی مومن ہو اور وہ فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے وہاں نہ جاتے ہوں لیکن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا سور ہو یا حرام کاری کی وجہ سے جنوبی ہو یا تصویر ہو. مسلمانوں کے گھر کتنے گھر ایسے ہیں جن میں خیالی زینت کی خاطر تصویریں یعنی جانداروں کی تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت رحمت سے اپنے ہاتھوں اپنے کو محروم کرتے ہیں. تصویر لٹکانے والا ایک آدھ ہوتا ہے مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے. تصاویر سے متعلق خاص احتیاط رکھنی چاہیے. الحمدللہ اکثریت تو مسلمانوں کی کہ گھروں کی کتوں سے تو پاک ہے البتہ بعض گھر بعض شوقین لوگ کتے بھی پالتے ہیں مگر بہت افسوس کی بات ہے ایک جانور جس کا لعاب بھی ناپاک ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے بلکہ بہت ہی حماقت کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن کہ تصاویر سے بہت لوگ جو ہے بہت گھر بھرے ہوئے ہیں اس طرف سے احتیاط نہیں ہے تو اب بھی جو تصاویر ہیں توبہ کریں اور ان کو نکال کر جلا دیں ان کا وجود ہی باقی نہ رہے. مواعظ حکیم الامت سے جو واعظ پڑھا جا رہا ہے کجی کی درستگی یعنی ٹیڑھا پن دور کرنا درست کرنا. اس واعظ میں اگر کچھ مشکل معلوم ہوتی ہو تب بھی اس کو غور سے سننا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس میں درمیان میں بھی کام کی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس کو مستقل مزاجی سے سننا چاہیے انشاءاللہ آگے آسان باتیں بھی ہیں کہیں مشکل آ جاتی ہے لیکن آسانی بھی آتی ہے. بس جسے طب کی کتابوں میں کھیتی باڑی جیسے طب کی کتابوں میں کھیتی باڑی کی ترکیبیں نہیں لکھی بلکہ اس میں تو محض بطن کی بیماریوں کے علاج لکھے ہیں، قرآن پاک میں بھی روح کی بیماریوں کے علاج لکھے ہیں اور دوسرے اسی طرح علم کی باتیں اس میں نہیں ہیں، بس ان کو اس میں تلاش کرنا بیکار ہے، اور اگر دوسری چیز کا اس میں ذکر آیا بھی ہے تو وہ بھی روح کی بیماری دفع کرنے کے لیے ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں دوسری قسم کی چیزوں کا ذکر نہیں، کیونکہ کسی طب کی کتاب میں جوتے بنانے کی ترکیب نہ ہونا اس کتاب کی خوبی ہے۔ مسلمانوں خدا کی قسم، یہ قرآن کی بڑی بھاری خوبی ہے کہ اس میں خرافات بالکل ہی نہیں ہیں، اور نہ قرآن کو اس کی کچھ ضرورت ہے کہ زبردستی اس میں کچھ ٹھونسا جائے۔ اگر قرآن پاک میں یہ سب خرافات ہوتے تو قرآن روحانی طب کی کتاب نہ ہوتی۔ بس یہ کوشش کرنا کہ منی کے اندر کیڑے ہونا قرآن سے ثابت ہو جائے، یہ تو قرآن کے اندر نقصان نکالنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر علق کے معنی جھونک کے ہیں بھی، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائے، تو کیا وجہ کہ اس کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، نہ دوسرے صحابہ نے سمجھا، ان کے بعد کے بزرگوں نے سمجھا۔ اگر کہا جائے کہ صحیح معنی آج معلوم ہوئے، پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اول تو یہ خرابی ہے کہ اگر کوئی کافر تم سے کہے کہ تمہارا قرآن اترا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پڑھا تھا تمام صحابہ نے لیکن سمجھا ہم نے، تو تم کیا جواب دو گے؟ اور اگر قرآن میں ایسی ہی گنجائش سمجھتے ہو کہ اس میں ہر چیز کو داخل کیا جا سکتا ہے، تو پھر اپنے کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں داخل کر دو۔ جیسے مشہور ہے کہ کسی گاؤں میں تین چودھری تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، دوسرے کا موسیٰ، تیسرے کا عیسیٰ۔ امام نے نماز میں سبح اسم ربک سورت پڑھی جس کے آخر میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو عیسیٰ چودھری خفا ہو گیا کہ ان دونوں کا نام تو پڑھا، میرا نام نہیں پڑھا۔ امام نے پھر وہی سورت پڑھی اور ابراہیم و موسیٰ کے بعد عیسیٰ بھی پڑھا دیا۔ خدا بچائے ایسی جہالت سے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ داڑھی رکھانے کا واجب ہونا قرآن شریف سے ثابت نہیں، تو دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، دیکھیے قرآن میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری داڑھی مت پکڑیے، تو اگر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی نہ تھی تو حضرت موسیٰ نے کیسے اس کو پکڑ لیا؟ اس جواب کو سن کر وہ اعتراض کرنے والے چپ ہو گئے، حالانکہ اس جواب سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ داڑھی رکھانے کے متعلق تحقیقی جواب میں عرض کرتا ہوں، لیکن اول یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جواب بالکل پھیکا اور سیدھا سادہ ہوگا، کیونکہ تحقیقی بات ہمیشہ بے مزہ ہوتی ہے۔ دیکھیے غالب اور مومن خان کے شعروں میں کتنا لطف آتا ہے کہ لوٹنے لگتے ہیں، اور حکیم محمود خان کے نسخے کو سن کر کسی کو وہ بھی حال نہیں آتا، لیکن شعر کارآمد نہیں اور حکیم محمود خان کا نسخہ کارآمد ہے، جس سے بیماری دفع ہوتی ہے اور تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ غرض وہ تحقیقی جواب یہ ہے کہ ہمارے ذمے یہ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی رکھنے کے واجب ہونے کو قرآن سے ثابت کریں، بلکہ حدیث فقہ سے ثابت کر دینا کافی ہے، کیونکہ یہ بھی تو وحی میں داخل ہے۔ بس جب کسی حکم کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حکم شریعت سے ثابت ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ حکم قرآن یا حدیث یا فقہ، ان تین میں سے کسی ایک سے ثابت ہے۔ ہاں اگر کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو تو بے شک وہ حکم شرع کا نہ ہوگا۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے عدالت میں جا کر کسی دوسرے شخص پر دعویٰ کیا، عدالت نے اس سے گواہ طلب کیے اور اس نے قانون کے موافق گواہ پیش کر دیے جن پر کسی قسم کی جرح نہیں ہو سکتی، تو کیا اس کے بعد مدعا علیہ کو یہ حق ہے کہ وہ یوں کہہ سکے کہ میں ان گواہوں کی گواہی نہیں مانتا؟ ہاں اگر جج صاحب خود ہی گواہی دیں تو میں مان لوں گا، اور اگر وہ ایسا کہے تو بتلائیے عدالت اس کو کیا جواب دے گی؟ یہی کہ ان گواہوں میں جرح کرو یا دعوے کو مانو۔ اسی طرح کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں فلاں حکم کو قرآن ہی سے مانوں گا، حدیث یا فقہ سے نہیں مانوں گا۔ خوب سمجھ لو کہ قرآن ہی سے ہر بات کے ثابت کرنے کی کوشش کرنا سخت مشکل میں پڑنا ہے۔ یہ بہت اہم بات حضرت نے فرمائی، اس کو ہر خاص و عام کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے فتنے بہت ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔ باطل فرقے اس قسم کے سوالات بہت کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بات کا جواب دینا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں، ہمیں تو اپنے علماء اہل حق کے پیچھے چلنا ہے، کیوں اور کیا نہیں پوچھنا کہ یہ کہاں پر لکھا ہے اور کہاں نہیں۔ جن پر اور جن علماء پر ہمیں اعتماد ہے اور ان پہ ہمیں اندھا اعتماد ہے کہ وہ شریعت اور سنت کے تابع ہیں اور وہی بات بتلاتے ہیں جو سنت اور شریعت کی ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات قرآن ہی سے ثابت ہو. فرمایا کہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے, کیونکہ حدیث فقہ بھی تو قرآن کے حکم میں ہے. ایک جماعت نے تو وحی کی پیروی کو ایسا چھوڑا کہ وہ کفر تک پہنچ گئے, دوسرے فرقے نے اس میں زیادتی کے ساتھ ایسی پیروی کی کہ حد سے آگے بڑھ گئے اور بدعتوں میں پھنس گئے, یعنی وہ اپنی رسموں کو بھی عبادت سمجھنے لگے, اور وہ رسمیں اگر جائز بھی ہوں لیکن ان کو عبادت سمجھنا سب غلطی ہے, کیونکہ عبادت وہ ہے جس پر ثواب کا وعدہ ہو, اور ان رسموں میں نہ ثواب کا وعدہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی آیت میں. غرض اس وقت یہ تو اس وقت یہ دو مرض ہندوستان میں کثرت سے ہیں کہ بعض تو حدیث فقہ کو وہی سمجھتے نہیں اور یہ بددینی ہے, اور بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور فقہ کے سوا بھی اور چیزوں کو وحی میں داخل کر دیتے ہیں جو کہ بدعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دو فرقے ہیں جن کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہے, ایک تو امیروں کا فرقہ, دوسرے فقیروں کا فرقہ. ان دونوں فرقوں کی حالت نہایت درجہ خراب ہے, اور ان دونوں فرقوں کی بدولت بہت زیادہ بددینی اور بدعت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. امیروں میں بددینی زیادہ پائی جاتی ہے اور فقیروں میں بدعت زیادہ پائی جاتی ہے. اگرچہ تیسرا فرقہ عالموں کا بھی ہے لیکن ان سے گمراہی نہیں پھیلتی, کیونکہ جہاں تک دیکھا جاتا ہے عالموں کا دوسروں پر اثر کم ہے, پس ان کی وجہ سے ایسی خرابی نہیں پڑ سکتی, اور جن عالموں کا دوسروں پر کچھ اثر ہوتا بھی ہے تو وہ ان کی بزرگی اور درویشی کے خیال سے ہیں. صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا کچھ اثر نہیں, بلکہ جو لوگ صرف عالم سمجھے جاتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ اگر عوام دنیا داروں کو ذلیل ہی نہ سمجھیں تو غنیمت ہے, اور اگر کسی عالم کے بزرگ نہ سمجھے جانے پر بھی اس کی عزت ہو اور دوسروں پر اس کا اثر ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی عزت دار ہوتا ہے. غرض صرف علم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا دوسروں پر کچھ اثر ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی عزت دار ہوتا ہے. غرض صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا دوسروں پر اثر نہیں ہوتا, یا تو فقیری کی وجہ سے اثر ہوتا ہے یا امیری کی وجہ سے, ورنہ اگر صرف عالم ہونے کی وجہ سے کسی عالم کا اثر ہوتا تو طالب علموں کا بھی بہت اثر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ بھی تو عالم ہیں. اور میں دوسروں کو کیا کہوں, خود اپنے اندر بھی یہی حالت دیکھتا ہوں کہ طالب علموں کی زیادہ عزت نظر میں نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عالموں کے علم کی وجہ سے کچھ عزت نہیں کی جاتی. ایک رئیس صاحب کے ہاں ایک طالب علم کا کھانا مقرر تھا, چونکہ اکثر اس کو وہاں انتظار کرنا پڑتا تھا اس لیے اس کو خیال ہوا کہ اتنا وقت بیکار جاتا ہے, اس میں اگر کچھ دین ہی کی خدمت ہو جائے تو اچھا ہے. رئیس صاحب سے کہنے لگا کہ میں یہاں دیر تک بیٹھا رہتا ہوں, اگر آپ کا لڑکا کچھ پڑھ ہی لیا کرے تو اچھا ہے. رئیس صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے عربی پڑھی تو یہ نتیجہ ہوا کہ میرے دروازے پر کھانا لینے کے لیے آتے ہیں, میرا لڑکا عربی پڑھے گا تو کسی دوسرے کے دروازے پر جائے گا. اس حکایت سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عالموں کے ساتھ لوگوں کا کیا برتاؤ ہے اور عالموں کا کتنا اثر ہے, اور جب عالموں کا کچھ اثر نہیں تو ان کو عزت اور اثر والے لوگوں میں کیسے داخل کر سکتا ہوں. اور اپنی اس حالت کو سن کر عالموں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ کیا کریں, اگر اب بھی ان کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو سخت افسوس ہے. اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق دیں, اور قرآن اور حدیث اور فقہ اور صحابہ کا راستہ اور علماء دین اکابر اولیاء کا راستہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری تمام حاجتوں کو جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.